الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگ اور دوست اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولا تكونوا كالذين نسوا الله ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فانساهم انفسهم اللہ نے ان کو ان کی ذات بھلا دی, اپنے آپ کو بھی وہ بھول گئے. اولئک هم الفاسقون یہ لوگ فاسق ہیں. فاسق کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لیے سب سے پہلے استعمال کیا ہے. ففسق عن امر ربی شیطان اللہ کے حکم سے خارج ہو گیا. فسق کہتے ہیں خروج, اللہ کے حکم سے باہر نکل گیا. فاسق اس شخص کو کہا جاتا ہے اللہ نے ایک حدود مقرر کی ہوئی ہیں, ہمارے زندگی گزارنے کی ایک حدود ہیں جو ہمارے باطن سے شروع ہو کر باہر تک آتی ہے. باطن سے آتی ہیں, باطن میں ایمان ہے اور باہر میں اسلام ہے. اسلام کا دائرہ وسیع ہے, اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے, اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہے, اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ بھی ہے, پوری انسانیت کے ساتھ ہے. اسلام کا دائرہ, اس کے حدود مقرر کیے ہیں. تلک حدود اللہ, اللہ نے فرمایا یہ حدود ہیں میرے, ان سے باہر نہیں نکلنا تم, ان کے اندر رہو. بڑی گنجائش ہے اس کے اندر. آج لوگ کہتے ہیں کہ دین میں تنگی, دین میں کوئی تنگی نہیں ہے, میری رات کی سوچ میں تنگی. یاد رکھو اسلام میں ہر چیز کا حل ہے, اس کا اچھا طریقہ بتایا ہے کہ آپ کس طریقے پر اپنی زندگی, اپنے لائف, اپنے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, بال بچوں کے ساتھ, معاشرے, انسانیت کے ساتھ گزار سکتے ہیں, لیکن اس دائرے سے باہر نہ نکلے. اولئک الفاسقون قرآن کا وہ لوگ فاسق ہیں جو اس دائرے سے باہر نکلتے ہیں, اور جو دائرے سے باہر نکل جاتا ہے وہ فاسق, اور جو فاسق ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے فاسقوں کے لیے جہنم بنائی ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو بھلا دیا, جن نے لا تکونو ہمیں نصیب کی جا رہی, لا تکونو ہم آخر میں آئے ہیں, اس سے پہلے بہت طویل تاریخ ہے ان لوگوں کی جن نے مولا کو بھلایا اور پھر وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. ایک بڑی تاریخ ہے, قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے, لیکن حدیث شریف میں آتا ہے 70 بڑی بڑی امتیں ایسی گزر گئیں 70 بڑی بڑی امتیں، چھوٹی چھوٹی امتیں تو پتہ نہیں، ہر نبی کی ایک امت ہوتی ہے، اب دو آدمی ہوں، 10 آدمی ہوں، 50 ہوں، 1000 ہوں، لیکن جو بڑی بڑی امتیں حدیث شریف میں آتا ہے وہ 70 کے قریب ہے. فرمایا کہ انتم تتمونھا، تم 70ویں تم امت ہو جو سب سے بڑی امت ہو. تو 70 پہلے جو بڑی امتیں گزری اور چھوٹی امتوں کا تو شمار ہی نہیں ہے، ان میں جن لوگوں نے مولا کو بلایا تھا ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا. لا تکونو، ہمیں کہا جائے لا تکونو، ان جیسے مت ہونا. الذین نسوا اللہ، جن نے اللہ کو بھلا دیا تھا. انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے، عجیب بات ہے، آیا اللہ کے پاس سے ہے، کھاتا اللہ کی ہے، جانا پھر اللہ کے پاس ہے، پھر اللہ ہی کو بھلا دیتا ہے. یہ دراصل فطرت کی خرابی ہے، اس کی فطرت خراب ہو جاتی ہے انسان کی. حدیث شریف میں ہر انسان کو اللہ نے ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ اپنے محسن کو پہچانتا ہے، اس کا احسان مند رہتا ہے، محسن کے ساتھ اس کو پیار ہوتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو اوپر سے اللہ تعالیٰ نے شان ربوبیت بتا کر ہمیں زمین پر بھیجا ہے، لیکن پھر یہ دنیا کی رنگینیوں میں آ کر مالک ہی کو بھول جاتا ہے، محسن کو بھول جاتا ہے. یہ ایسی ہے جیسے کوئی غیر ملک چلا جائے، والدین کو بھول جائے، کتنی شکایات آتی ہیں، کہ جا کے پوچھتا بھی نہیں ہے، کہا کو پوچھتا عرصہ دراز ہو گیا. جیسے ایک بڈھا تھا نا، اس کا باپ بیٹا باہر چلا گیا تو موبائل فون لے کر گیا اپنے ٹھیک کرانے، یار یہ موبائل فون خراب ہے، کئی مہینے ہو گئے وہ میرے بیٹے کی کال نہیں آتی، پتہ نہیں یہ ریسیو نہیں کر رہا ہے. تو اس نے دیکھا موبائل تو ٹھیک تھا، تو وہ ہنسنے لگا، انہوں نے کہا بھائی وہ کال کرے گا تو آئے گی نا، وہ کال ہی نہ کرے گا تو کہاں سے آئے گی. وہ بابا سمجھ رہا تھا کہ شاید میرا موبائل خراب ہے، باہر جا کر بھول جاتے ہیں وہاں کی رنگینی اور چمکینیاں، ہم میں گم ہو جاتے ہیں، اپنے ابا اور اماں کو بھول جاتے ہیں. ہمیں اور آپ کیا کہتے ہیں، اس کی فطرت خراب ہو گئی. ورنہ والدین سے محبت تو فطری چیز ہے، یہ کسی کالج سکول میں نہیں سکھائی جاتی ماں باپ سے محبت، چھوٹا سا بچہ ہی ماں باپ سے محبت کرنے لگتا ہے. اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے اپنی ماں سے محبت کرنا، باپ سے محبت کرنا ہماری فطرت میں ہے. لہٰذا جب اسی فطرت پر اگر انسان بڑا ہوتا ہے تو وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کو نہیں بھولتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جو دعا دی ہے رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، یہ ہر جوان کے لیے بھی ہے، بڈھے کے لیے بھی ہے، والدین زندہ ہیں تب بھی ہے، والدین دنیا سے گزر گئے تب بھی ہیں، ان پر 20 سال گزر گئے تب بھی ہیں. رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، کہ ہم وقت تم نے ان کو یاد رکھنا ہے. اور ہم نے دعا کا مضمون بھی دے دیا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر ایسے رحم کرنا جیسے بچپن میں ہمیں رحم اور شفقت کے ساتھ انہوں نے پالا ہے. رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، اس فطرت کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں دعا تک تلقین فرمائے. اگر تمہارے والدین دنیا سے گزر بھی جائیں تو تب بھی تم نے ان کو نہیں بھلانا. آپ بتائیں، والدین تو ہمارے خالق بھی نہیں ہے، ہمارے مالک بھی نہیں ہے، والدین جس نے ہمیں پالا ہے اور پانے پالنے کے لیے جو چیزیں استعمال اور یوز کی ہے وہ بھی اللہ کی پیدا کرتا ہے، کہ آٹا لا کر دیا، روٹی پکا دی، دودھ لے آئے، سبزی لے آئے، گوشت لے آئے، کپڑے لا کر دے دیے، اس کا خالق بھی والدین نہیں، لیکن اس کے حقوق کیسے ہمیں بتائے گئے اور ہمیں یاد دہانی کرائی گئی اس فطرت سے باہر نہ نکلنا. تو مجھے بتائے ہمیں اپنے ربا کو کس قدر یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے پاس سے آئے اور جس کے سہارے رہتے ہیں اور اسی کے بعد واپس جانا ہے ہم. یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے مولا کو بھول جانا. اگر ایک آدمی مولا سے غافل ہے، خلاف فطرت زندگی بسر کر رہا ہے، وہ دنیا میں مولا کی زمین پر رہ کر مولا کو بھول کر قرآن کا لا تکون ہمیں نصیب کر رہے ہیں. ورنہ ہم کیا سزا دیں گے، دو سزائیں دیں گے. تمہیں تمہاری ذات سے غافل کر دیں گے، تم زندگی میں وہ فیصلے کرو گے کہ تم اپنے پاؤں پر کلاڑی مارو گے، چھوڑ دیں گے جاؤ. جس طرح بچہ بہت جب نافرمانی پر اسے والدین کے جاؤ دھکے کھاؤ، پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ باہر کے معاشرہ اس کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے، پھر اس کے ماں باپ کی نصیحت اور ماں کی نصیحت یاد آتی ہیں. انساہم انفسہم، یاد رکھو جو مولا کو یاد نہیں رکھتا وہ اپنی زندگی کے فیصلے بھی صحیح نہیں کر سکتا. قرآن فیصلہ دے رہا ہے، ہم ذات بھلا دیتے ہیں، اپنے خلاف فیصلے دے رہا ہے، غلط فیصلے کر رہا ہے، ہاتھ دیکھ لو ساری قوموں کو اپنے خلاف فیصلے کیے، عذاب الہی کا شکار ہوئے، اپنے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں. فرعون وہ غلام ہی تو چلے گئے تھے نا، بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام لے گئے، لیکن اپنے خلاف فیصلہ دے دیا میں پیچھا کروں گا. اس کے کبر نے اس کو رکنے نہیں دیا. حالانکہ اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو محلات میں سے نکالا، ہم نے باغات میں سے نکالا، ہم نے بہترین سرزمین سے ہم نے فرعون اور ان کی فوجوں کو نکالا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت بڑا مارکا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ تم کہاں سے نکالے جا رہے ہو اور یہ تمہاری جگہ دوبارہ کن کے کام آنے والی ہے. انساہم انفسہم، اپنی ذات بھول گئے. فیصلہ اب حالانکہ کوئی عقل والا ان کو سمجھاتا کہ بھائی چلے گئے ہیں، چند ہزار تو چلے جا رہے ہیں، تو غلام ہی تھے وہ، کون سے ایسے تھے کہ جن کی جانے سے تمہارا معاشرہ نیچے گر آئے گا. وہ شکیل والے لوگ جائیں تو چلو بھائی ملک کا نقصان ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ جائیں، یہ تو غلام ہی تھے، جھاڑو دیتے تھے، برتن مانجتے تھے، ایسے ہی کام کرتے تھے. لیکن نہیں، بار کہتا انسام انفسہم، جب مولا کو بلایا ہم نے ان کی ذات سے ان کو غافل کر دیا. اب مقام کریم کی ضرور من ضرور مقام کریم، ہم نے باغات میں سے اور ہم نے محلات میں سے ان کو نکالا، سمندر میں جا کر غرق کر دیا. میں لا تکون ہوں، یاد رکھو اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ پہلا نقصان کیا ہوگا، کہ تمہیں تمہاری ذات سے غافل کر دیں، ہر فیصلہ تم غلط کرو گے. لوگ اللہ کے رسول کس لیے چھوڑتے ہیں کہ یار ہم ان اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں گے تو ہم ترقی کر جائیں گے. آج تک کسی نے ترقی نہیں کی. ایک تو ہوتا ہے ہمارے سامنے خبریں نہیں ہوتی، ہمیں جہاز اڑتا تو نظر آتا ہے، گرتا ہوا نظر نہیں آتا. اگر گرتا سمجھ میں آ جائے کہ گرا بھی ہے تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے بھی اڑنا کیا ہے اور گرنا کیا ہے. ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی کہ وہ ایسے ہو گیا. چنانچہ ہمارے پاکستان میں بھی تاریخ پڑھ لیں، پاکستان میں وہ لوگ جو بڑے ایک آئی کون کہلاتے تھے، آئی کون بڑی ان کا نام تھا مال دولت میں، آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں حیران ہو جائیں گے. ان کے جو مالک اور آنر تھا اس کو عیدی والوں نے کفن دیا، اس کے بچے اور اس کے پوتے اور پڑپوتے کفن دینے تیار نہیں تھے کیونکہ پوری دنیا میں وہ بکھرے ہوئے ہیں. ان کے پاس ٹائم نہیں، فون کر دیا عیدی والوں کو، ہمارے دادا پر دادا کی لاش اٹھاؤ اور اس کو تم وہاں پر لے جاؤ اور اس کو کفن دے کر کہیں بھی دفن کر دینا، ہمیں بتا دینا کتنا خرچہ ہے، ہم تمہیں خرچہ بھیج دیں گے. اللہ کو بلانے کا نتیجہ، جب اگر اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہمیں وہ کام ہی نہیں کرنے دیتے جو غلط کام ہو، جانے نہیں دیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جب میں بندے سے پیار شروع کر دیتا ہوں تو میں اس کو برائی سے ایسے بچاتا ہوں جس طرح تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو. یار دیکھو اس کو سردی لگ جائے گی، اس کو ایسا ہو جائے گا، پانی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، پانی میں ہاتھ نہ ڈال دے، یہ نہ ہو جائے، اس کو جو ملیریا نہ ہو جائے، اس کو ٹائیفائڈ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. پر میں اس سے زیادہ بڑھ کر میں اس اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہوں جس بندے کا میرے بندے کا رابطہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو جب وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں یاد کریں گے بتائیے. آپ مجھے بتائیں، دو دوست ہوں اور دوسرے دوست کو پتہ چلے گی کہ فلاں میرے دوست کے ساتھ یہ مشکل ہے تو اس کو درخواست نہیں دینی پڑتی، خود آتا ہے وہ دوست، یار کوئی مدد کی ضرورت ہو تو ہم تیری مدد کریں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس مدد میں عاجز ہو، لیکن مولا کی ذات تو عاجز نہیں ہے، وہ تو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں. جب یہ ناممکن جو ہے نا، امپوسیبل کا جو لفظ ہے، ناممکن کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ڈکشنری میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر کام کر سکتے ہیں، اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ تحت الامکان، ایسی تمنا تحت الامکان، یعنی جو ہو سکتی ہے، جو ہو سکتی ہے اللہ کی قدرت سے، ایسی تمنا نیکی کی کرنا، اس پر بھی اجر مل جاتا ہے، چاہے دنیا میں سنت الہی نہ ہو. اور اس پر دلیل کیا دی؟ بخاری کی روایت کہ پیغمبر صاحب فرمایا کہ میں اللہ کے رستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. 7 بار رسول اللہ نے تمنا فرمائی. آپ بتائیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سنت الہیہ ہے, اللہ قادر ہے کہ دوبارہ زندہ کر دے, لیکن سنت الہیہ یہ نہیں ہے ایک بار جو چلا جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر زندہ کیا تھا بطور معجزے کے ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے, بعد میں وہ دوبارہ وفات پا جاتا تھا, لیکن رسول اللہ نے تمنا فرمائی اس بات کی, یہ بتا دیا کہ بھائی نیکی کی تمنا تو تم کر سکتے ہو, اجر تو مولا نے دینا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے, مشکات کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اس زمانے میں جس زمانے میں قحط پڑا ہوا تھا, لوگ بھوک سے مر رہے تھے, ایک راہب گزرا. راہب وہ عیسائی لوگ ہوتے تھے جو اللہ اللہ کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل جاتے تھے, لیکن شریعت نے منع کر دیا, اللہ رحبان کے فی الاسلام تم اللہ اللہ کے لیے جنگل میں نہ جاؤ, تم اللہ اللہ لوگوں میں کرو تاکہ تمہارے اللہ کرنے سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو. بھائی اگر کچھ نہیں ہوگا تو اس کے انوارات اور برکات اور اڑوس پڑوس کو ملیں گی, اس لیے ہمیں اجتماعی بیچ میں رہنے کا حکم ہے, ہمیں جنگل میں جانے کا حکم نہیں ہے. اللہ رحبانیت فی الاسلام, تم رحبان کے مختار مت کر لوگوں میں رہو, ہمارے رہنے سے کا فائدہ ہوگا, تمہیں بھی فائدہ ہوگا, ان کو فائدہ ہوگا, دونوں کو فائدہ ہوتا ہے. یاد رکھو, جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ لوگ قحط سے مر رہے ہیں, تو مٹی کی ٹیلوں سے گزر رہا, کہا اے کاش یہ مٹی کے ٹیلے آٹا ہوتا اور میں ان میں تقسیم کر دیتا. یہ تمنا چیز چلا گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کچھ زمانے کے پیغمبر کو اللہ نے وحی بھیجی کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کہو اتنا آٹا تقسیم کرنے کا ثواب اس کے نام عمل میں لکھ دیا. حالانکہ یہ تاتل امکان تو ہے اللہ آٹا بنائے, لیکن سنت الہیہ نہیں, دو الگ الگ باتیں. ایک ہوتا ہے کس چیز کا ممکن ہونا اور ایک ہوتا ہے اللہ کی سنت اور طریقہ نہ ہونا, یہ دو الگ الگ چیزیں. دادا تحت الامکان تو ہے لیکن سنت الہیہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر لکھ دیا. عجیب بات ہے. اور اگر عمل میں بھی غلطی ہو جائے, انسان اگر صحیح نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور عمل میں غلطی ہو گئی, پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے دیتے ہیں. چنانچہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے فضیلت سنی کہ اگر انسان چھپ کر صدقہ کرے جس کا کسی کو علم نہ ہو, جی شریف میں آتا ہے کہ اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا. زیادہ نفلی جو صدقات ہے, قانون ہے شریعت کا کہ نفلی صدقات چھپا کر دے اور فرض صدقات دکھا کر دے. زکات دینی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں یار یہ میری زکات ہے, فلاں جگہ پر پہنچا دو, کسی کے ہاتھ آپ بھیج رہے ہیں یا وہاں جا کر آپ کہہ رہے ہیں بھی ہماری زکات ہے. اس لیے کہ اگر فرض کو بھی چھپائے گا تو لوگ تہمت نہ لگائیں کہ آدمی زکات ادا نہیں کرتا, لیکن نفل چونکہ وہ اللہ کا نفلی معاملہ ہے, فرمایا وہ چھپا کر کرنا افضل ہے اور جو فرض ہے وہ دکھا کے کرنا افضل ہے. ہر آدمی رات کو نکلا, حدیث شریف میں آتا ہے صدقہ لے کر نکلا کہ میں ایسے دوں گا کہ اسے پتہ نہ چلے. تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت جا رہی ہے رات کو 12-11 بجے باہر نکل کر جانے کو, ہو یہ کوئی ضرورت مند ہے جو بیچاری اتنے رات میں گھر سے, اور وہ بھی عورت ذات ہے, تو اس نے چپکے سے جا کر اس کے ہاتھ میں صدقہ رکھ دیا اور واپس آ گیا. تو اگلے دن مشہور ہو گیا کہ فلاں جو کنجری تھی, طائفہ تھی, وہ اپنے یار کو ملنے جا رہی تھی, کسی نے اس کو صدقہ دے دیا. اس آدمی نے کہا ہو میرا تو صدقہ ضائع ہو گیا, صحیح جگہ نہیں گیا. اگلے دن پھر نکل نکلا مال, تو دیکھا کہ ایک آدمی چھپتا پھر رہا ہے. انہیں کہا ہو یار لگتا ہے بہت غریب اور ضرورت مند ہے, کہ بےچارا اپنا چہرہ بھی نہیں صحیح طرح دکھانا چاہتا, یہ چھپ چھپ کر کسی ضرورت کے لیے نکلا ہے, بھی کوئی چیز کہیں سے مل جائے تو اس نے چپکے سے اس کے ہاتھ میں دے دیا. اگلے دن لوگوں نے کہا کہ فلانا ایک چور ہے, بڑا مشہور چور, رات چوری کرنے جا رہا تھا, کسی نے اس کو صدقہ دے دیا. پھر وہ حیران ہوا کہ ابھی میرا صدقہ ضائع ہو گیا. تیسرے دن پھر وہ نکلا تو دیکھا ایک آدمی گھوڑے پر آ رہا ہے. انہوں نے کہا یار یہ مسافر ہے جو رات کو آ رہا ہے, تو اس نے اس کے ہاتھ پر صدقہ رکھ دیا. تو اگلے دن پتا چلا کہ فلانا سردار جو ہے وہ رات کو آ رہا تھا تو کسی نے اس کو صدقہ دے دیا. انہوں نے کہا اللہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں کیا خرچ کروں, میں نے تو بس جو تھا وہ کر دیا, اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی تھی لیکن میری کوشش غلط نکلی. تو اس زمانے میں جو پیغمبر تھے ان کے گھر تشریف لائے, دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی تیرے پاس آیا ہوں, اللہ نے وہی بھیجی ہے, تو نے 3 دن یہ کام کیا ہے. کہا کہ ہاں ہاں. کہا کہ تیرے اس عورت کو صدقہ دینے کا نتیجہ نکلا کہ اس نے کہا کہ لوگ رات کے اندھیرے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال دیتے ہیں اور میں رات کے اندھیرے میں مال کی خاطر گناہ کرتی ہوں. اس توبہ طائب ہو گئی, اس نے گناہ چھوڑ دیا. اور وہ جو دوسرا وہ چور تھا, انہیں کہا رات کو لوگ صدقے دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور میں ناراض کرنے کے لیے چوری کے لیے جاتا ہوں. اس نے چوری سے توبہ کر لی. اور تیسرا سردار, اس نے کبھی اللہ کے رستے میں مال نہیں دیا. انہوں نے کہا یار لوگ رات کو چھپ کر مال دیتے ہیں اور میں دن کے وقت سائل آتا ہے تو اس کو مال نہیں دیتا. اس نے بھی اللہ کے رستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تیرے تینوں راتوں کے صدقات کو قبول فرما لیا, ہدایت کا ذریعہ بن گئے میرے دوست. اللہ فرماتے ہیں جب تم ہمارے بن جاؤ گے, ہمیں یاد کرو گے, ہم تمہیں یاد کریں گے, پھر دیکھو تمہاری لائف کیسے گزرتی ہے. تمہیں گڑے میں نہیں گرنے دیں گے, تمہیں سنبھالیں گے ہم, تمہیں ایسے فیصلہ نہیں کرنے دیں گے جو تمہارے خلاف ہو, تمہارے بال بچوں کے خلاف ہو, تمہاری عزت کے خلاف ہو, تمہارے مال کے خلاف ہو, تمہارے ایمان کے خلاف ہم فیصلہ نہیں کرنے دیں گے. اس لیے کہ تم ہمیں یاد رکھتے ہو تو ہم تمہیں کیوں نہ یاد رکھیں. اور وہ عاجز بھی نہیں ہے, یہ بات ہے, دنیا میں دوست عاجز ہوتے ہیں لیکن اللہ عاجز نہیں ہے. اگر میں اور آپ عاجز ہیں, ان کی ذات عاجز نہیں ہے, ایسے اسباب پیدا کر دے گی. اور دوسرا نقصان, اولئک هم الفاسقون, اللہ نے فاسقوں کے سب میں شخص کو رکھ دیا جو خدا کو بھول جاتا ہے. یہ فاسق ہے, یہ حد سے نکلا ہوا ہے, ہمارے دائرہ حدود سے باہر ہے یہ شخص. فاسق کا تھپا لگتا ہے. فاسق کافر کو بھی فاسق کہتے ہیں, اور وہ مسلمان جو اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ بھی فاسقوں کے سب میں آتا ہے. ٹھیک ہے وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن کافروں والے کام کر رہا ہے, اس لیے ٹائٹل بھی وہی دے دیا اس کو اللہ, وہی ٹائٹل اٹھا کر اس کو دے دیا. حالانکہ کافر نہیں ہوتا, گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا انسان, لیکن ٹائٹل اس کو وہی مل گیا. جو ٹائٹل کافروں کے لیے تھا وہ اس کے لیے کر دیا. بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا ذلت اور خفت کی بات ہے کہ وہی ٹائٹل اس کے اوپر لگا دیا جائے. جس طرح حافظ قرآن جو ہوتا ہے آ کر اسے بندے کو دے دیا تو بندے کے لیے کتنے اعزاز کی بات ہو گئی. کیونکہ دنیا میں جب بھی لفظ حافظ بولیں گے تو قرآن کا حافظ کا لفظ آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائٹل اٹھا کر دے دیا. اسی طرح جو ٹائٹل کافروں کے لیے, نافرمانوں کے لیے, ہمیشہ جہنم میں رہنے والوں کے لیے تھا اللہ, اور جو شیطان کو سب سے پہلے ملا فسق اندر ربی, اللہ کے حکم سے باہر نکل گیا, وہ ٹائٹل اٹھا کر اس مسلمان کو دے دیا جو اللہ کو بھولے ہوئے ہے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے. یہ معمولی مذمت نہیں ہے, غیرت کے بھی خلاف ہے. نام بدل دیا, نام بدلا گیا. کیا مومن تھا, مسلمان تھا. مومن اور مسلمان دونوں نام اللہ کو بہت پیارے ہیں. سماک المسلمین, تمہارا نام ہم نے مسلمان رکھا ہے. ابراہیم السلام نے مسلمان رکھا. اور مومن یا ایھا الذین آمنوا, ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے ہم سے, لیکن وہ دیا اولئک هم الفاسقون, فرمایا یہ لوگ جو ہمیں بھول جاتے ہیں, ہم ایک تو ان کی ذات سے ان کو غافل کر دیتے ہیں, اپنا نقصان کرتے ہیں, زندگی میں ٹھوکرے کھاتے ہیں, پھر مر کے ہمارے پاس آتے ہیں. اور دوسرا اولئک هم الفاسقون, یہ فاسق ہے. حدیث شریف میں آتا ہے دنیا ملعونہ, پوری دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے. دنیا کی چیزیں خدا کی رحمت سے دور کرنے والی ہیں ساری. پورا عالم میں جو چیزیں آپ اس میں مشغول ہوں گے مولا کو چھوڑ کر, تو یہ لعنتی چیز بن جائے گی. اللہ ذکر اللہ, ہاں جہاں اللہ کا نام آ جائے. اللہ کا نام وہ ہے جو اس دنیا میں لیا جاتا ہے, لینے والے, لینے والی جگہ, لینے کے اسباب, ان سب کو فرمایا کہ وہ اس لعنت سے باہر ہے, وہ خدا کی رحمت کے نیچے ہیں. اللہ ذکر اللہ, مگر اللہ کا نام مسجد ہے, اللہ کا نیم نام لے رہے ہیں, گھر ہے, گھر میں آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں. کہتے حدیث میں آتا ہے, حدیث اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صاحب نے کہا حضرت کیسے قبرستان بنتے ہیں؟ فرمایا اگر اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تلاوت نہیں کی جاتی، تمہارے گھر قبرستان ہے۔ اگر وہاں نماز پڑھنے والے ہیں، اسے گھروں میں جب تک بڈھے بڈھے یا بڑھیاں رہتے ہیں بڑی رحمت رہتی ہے، یہ جب چلے جاتے ہیں تو سب پھر کسی پتہ چلتا ہے کیا ہوا، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ جو گھر ہے وہ رحمت بنا رہتا ہے۔ اللہ ہماری چھوٹوں کی کمی کوتاہیاں بھی معاف رکھتے ہیں، کیونکہ تلاوت کر رہے ہیں ہر وقت، وہ گھر میں ہر وقت ذکر اذکار کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ذکر اللہ بما والا، میں اللہ کا ذکر بما والا، اور جو ذکر تک پہنچانے کی چیزیں، جتنی چیزیں آپ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر، گاڑی میں بیٹھ کر مسجد میں آئے، یہ آپ کی گاڑی یا آپ کی موٹر سائیکل، یہ بھی رحمت کا ذریعہ ہے، کیونکہ خدا کے ذکر تک لے کر آئیے آپ۔ آپ یہ کپڑے پہن کر آئے ہیں، عجیب عجیب حدیث سنا آتا ہے کہ انسان کا یہ کپڑے بھی شکر گزار ہوتے ہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، اس کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے حج کیا، یہ کپڑے بھی شکر گزار تو انسان کے۔ اس لیے حدیث شریف میں کیا آتا ہے، عجیب باب، سبحان اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے کپڑا باندھا ہوا ہے، رومال باندھا ہے، اور جب سجدہ کرے تو رومال گر جائے۔ رومال گر گیا، آپ نے باندھا تھا لیکن وہ نیچے گر گیا، جیسے میری پگڑی کا شملہ پیچھے اس سجدے میں آگے گر گیا، یا کسی نے زلفیں رکھی ہیں اور وہ سجدے میں زلفیں گر گئیں۔ فرمایا اٹھانے کا تکلف نہ کرو، کیونکہ وہ بھی سجدہ کرنا چاہتا ہے۔ بخاری شریف میں چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بال رکھتے تھے، حضرت کے بڑے بال تھے، چمکے تھے، جب سجدہ کرتے تھے تو لازمی بات وہ آگے گر جاتے۔ تو چونکہ یہ لوگ تو بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بارے معلومات بعد میں صحابہ سے سیکھا، انہوں نے اکابر صحابہ کے شاگرد ہیں لوگ، اگرچہ خود صحابی ہیں، رسول اللہ کو دیکھا، آپ کے تو گود میں پلے ہیں سب کچھ، لیکن علم جو ہے وہ بڑوں سے سیکھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پیچھے جس کو آج پونی ہم کہہ سکتے ہیں، ربڑ سے بال باندھ لیے انہوں نے، کیونکہ حضرت سجدہ بھی لمبا کرتے تھے، بڑے عبادت گزار تھے صاحب صاحب کا، تو وہ باندھ لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں، بڑے صحابی، انہیں دیکھا کہ صاحب زیادہ سجدے میں ہے، کافی دیر سجدے میں، اور بال بندھے ہوئے ہیں، تو پیچھے سے جا کر ربڑ نکال دیا۔ جب ربڑ نکالا تو بال یکدم ان کے آگے آ کر گر گئے۔ ہر نماز پڑھنے کے بعد وہ پہنچے، چاچا جان یا آپ نے میری پونی کیوں کھولی؟ تو فرمایا میں نے تمہارے نانا جان سے سنا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے اور اس کا کپڑا گر جاتا ہے یا بال گرتے ہیں، وہ بھی سجدہ کو مت، تو نے اسی لیے روکا ہے تاکہ سجدے میں نہ گرے، تو وہ تو سجدہ کرنا چاہتے تو ان کو باندھ رہا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی بات میں مشغول ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے یہ کپڑے اور یہ عارضی چیزیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ مولا کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ فرمایا کپڑا گر جائے تو اس کو اٹھانا نہیں کہ سمیٹنے لگو، بلکہ اس کو بھی پڑا رہنے دو، کیونکہ وہ بھی ذرے مولا پر پڑا رہنا چاہتا ہے۔ عالم متعلق، فرمایا تیسرے عالم دین، عالم ربانی، وہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور متعلم اور دین کا طالب علم جو اخلاص سے اللہ اور رسول کے علوم کو حاصل کرتا ہے۔ فرمایا یہ اسلام سے باہر ہے، ورنہ باقی ہر چیز دنیا کی آپ کو مولا سے دور کرنے والی ہے، قریب کرنے والی نہیں ہے۔ اگر اس میں اللہ آ جائیں گے، اسی وجہ سے بسم اللہ کی سنت دی ہے، جی شریف میں آتا ہے کہ کوئی کام بغیر بسم اللہ کو ہوگا برکت نہیں، کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب تم اللہ کا نام پڑھو گے، بسم اللہ پڑھو گے اس کی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام شامل ہو گیا، جب شامل ہو گیا تو وہ لعنت سے نکل کر رحمت میں آ گئی۔ کرنا تو ہے آپ نے، بولو بھائی آپ نے پانی پینا تو ہے، لیکن اگر آپ بسم اللہ سے پیئیں گے، اب آپ خود سوچ لیں اس کا سٹیٹس کیا ہو جائے گا، بسم اللہ سے آپ روٹی کھائیں گے سٹیٹس کیا ہو جائے گا، بسم اللہ سے آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ رمضان پڑھ کر گھر میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی جتنے بھی کام حدیث شریف میں آتا ہے ہر کام سے پہلے جب اللہ کا نام کو لیا جاتا ہے، اللہ کے نام کو کوئی بلند کرتا تو بتا دیتا ہے بھائی ہم تو مولا کے سہارے جیتے ہیں، اپنے سہارے تھوڑی جیتے ہیں، ہم تو مولا کے جب تک اس کا نام نہ لے ہمارا تو کام نہیں بنتا۔ یہ ہے ذکر اللہ و ما بالاہ او عالم و متعلم۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔